بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلوات الحمد للہ جو گفتگو ہم نے بے عنوان حقوق از دیدگاہ امام سجاد علیہ السلام شروع کی ہے آج ہم اس کے سلسلہ حق والدین پر پہنچے ہیں اس سلسلے کی گفتگو ہے حق والدین پر پہنچے ہیں جیسا کہ میں مقررن یعنی بار بار عرض کرتا آ رہا ہوں کہ یہ گفتگو ایک ایک گفتگو جو ہے وہ کم از کم تین تین پانچ پانچ جلسے جو ہیں ان میں بیان ہو سکتی ہے ایک جلسے میں بیان نہیں ہو سکتی لیکن ہدف یہ ہے کہ بعض اوقات ان عناوین پر کم بولا جاتا ہے تو قرآن کریم ہے قواعد کلی کا مجموعہ بہت کم جزئیات ہیں قرآن کریم میں اکثر موارد قرآن کریم میں کلی ہیں میرے نوجوانوں کے لیے کلی اور جزئی کا کیا مطلب کلی یعنی آپ کو ایک فارمولے کی بات بتا دی جائے جو سب پہ لاگو ہو جائے جو سب پہ اپلائی ہو جائے جسے ہم کہیں خاص یا جزئی یعنی جو فقط ایک یا دو بندوں سے مختص ہے مثلا آئے ولایت وہ خاص ہے سب اس سے مراد نہیں ہے صفات ہیں اس میں جو ایک بندے پہ فقط صادق آتے ہیں یا آیا نجوا فقط ایک انسان سے مربوط ہے اور اس کے بعد تو وہ نسخ بھی ہو گئی اللہ نے اس کو نازل کیا اپنی حکمت بالغہ سے وہ جانتا ہے کیوں نازل کیا. پھر حکم اٹھا لیا, میں کہوں گا اپنی حکمت بالغہ سے, وہ جانتا ہے. اس نے کچھ دکھانا تھا کہ دیکھو میں حکم دیتا ہوں, آؤ اپنے آپ کو آزماؤ کتنے ہیں تم میں جو اس آیت پہ عمل کرنے والے ہیں. کسی نے عمل نہیں کیا ماں سوائے ایک شخص کے, آئے نجوا. ہمارا موضوع نہیں اس لیے انشاءاللہ پھر کبھی سے. تو یہ حکمت پروردگار ہے. آپ کو قرآن مجید میں ساری تاریخ نہیں ملے گی, قرآن کریم کتاب تاریخ نہیں ہے. آپ کو سارے سائنٹیفک فارمولے قرآن کریم میں نہیں ملیں گے, قرآن کریم سائنسی کتاب نہیں ہے. لیکن چونکہ خالق طبیعت کا کلام ہے, اس نے اس لیے کہ تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ قرآن فقط ہدایت کی کتاب ہے, تو اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ کو ہدایت کے علاوہ اور کوئی بات قرآن میں ملی نہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا معلوم نہیں, میرے لفظوں کے ساتھ نہیں, قرآن میں اللہ نے ہدایت کے علاوہ کوئی اور بات تو کی نہیں. تمہارے جو زندگی کے سارے 1400 سال سے پہلے حضرت آدم کی تاریخ تقریباً 6000 سال آج تک جو ہماری پوری کتب آسمانی میں موجود ہے, تاریخ تقریباً حضرت آدم علیہ السلام آج سے 6500 پہلے گزرے ہیں. اگر موٹا موٹا حساب لگائیں, اب 100-200 سال بڑھا لیں گھٹا لیں یہ بحث نہیں ہے ہماری. ساری تاریخ میں جو بشریت نے آج تک علمی پیش رفت کی ہے, ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ سائنٹیفک قواعد بتا دیے کہ جاؤ جب بھی تم اپنی پیش رفت علمی پہ فخر کرنے لگو تو آ کر میری چھوٹی سی آیت کو پڑھ لینا, تمہارا سر تواضع سے جھک جائے گا کہ تم ابھی طفل مکتب ہو. وَخَلَقْنَا السَّمَاءَ بِأَيْدٍ اور ہم اس کو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, کیا ہے ایکسپینشن آف یونیورس. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات فرمائی, چھوٹی سی آیت ہے, اس وقت کے عرب نہیں سمجھے. آج ہم نے جب یہ دیکھا کہ سائنسدانوں نے یہ بات, اب پروون حقیقت ہے یہ کہ یہ ہماری کائنات جو ہے یہ پھیل رہی ہے, پروردگار نے فرمایا ہم نے اس کو اپنے قدرت سے بنایا ہے اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں. کتنی چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس بات کو اللہ نے فرما کے یہ ہمیں بتایا کہ دیکھو کبھی یہ مت سمجھنا, یا جنین جو ہے, جنین کے جو ایمبریو کے مراحل ہیں اس کی تولید کے, اس کے بڑھنے کے, اس کی نشو و نما کے, اس کو اللہ تعالی نے جیسے مختصر پیرائے میں 2 آیتوں میں جیسے بیان کیا ہے, پوری سائنس نے آج تک اتنی ڈسکوری کے بعد بھی آج تک ان حقائق کو ثم جعلنا ہو خلقا آخر اس جملے کو آج تک سائنس بھی نہیں سمجھ سکی. ہم نے اس کو پہلے مضغہ تھا, لوتھڑا تھا, خون تھا, ہڈیاں بنائیں, سب کچھ کیا, پھر اس میں روح دمی دی, روح پھونکی اس میں, اس کے بعد اس کو ہم نے ایک اور خلق بنا دیا. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں کلیات ہیں, اس قاعدہ کلی کو لو, جزئی موارد کو ان کلیات کے نیچے رکھو اور فکر کرتے جاؤ. کذالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون, اس طرح اللہ اپنی آیات تفصیل وار کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم خود بھی فکر کرو. یہ نہیں کہ سب کچھ منتظر ہو, مفت میں اللہ کی طرف سے مل جائے, کچھ تم بھی حرکت کرو. یہ قاعدہ کلی تمہیں دے دیا, یہ کائنات پھیل رہی ہے. اب جو جا کے دیکھو کائنات کے پھیلنے کی سمت کیا ہے, باہم اس کائنات کے اندر جو کہکشانے ہیں ان کا آپس میں ربط کیا ہے, ان کی حرکت کا تناسب, ان کا پھیلاؤ, یا اس کے اندر جتنے یہ نظام شمسی جیسے سولر سسٹمز ہیں, ایک ستارے کا دوسرے ستارے سے کیا ربط ہے, ایک کے نزدیک آنے کا چھوٹے کے اوپر کیا اثر ہے, چھوٹے کا بڑے پہ کیا اثر ہے. یہ جاؤ تم جا کر خود غور کرو اور اس کا تمہیں اجر ملے گا. فکر, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات, یہ دگرگونی ہے شب و روز میں, دن اور رات میں, آسمان اور زمین کی خلقت میں نشانیاں ہیں. یہ ساری باتیں کیا ہیں, کلیات قرآن کریم, کلیات. حق والد و والدہ خود وسیع تھا, یہ خود وسعت حق والد و والدہ ہے کہ مجھے اس تمہید کی ضرورت پڑی. آپ سمجھ رہے ہیں, میرا ذہن مشوش ہے, متمرکز نہیں ہے. کوشش کرتا ہوں میں کہ آیات الحمدللہ بہت زیادہ ہے, دوسرے عناوین میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا, میری کوشش ہے آیات کم پڑھی جائیں. اصل موضوع جو ہے کلی ہے کہ وہ بات بتائی جائے مختصر و مفید. لمبا کلام آدمی کو تھکا دیتا ہے اور مطالب یاد بھی نہیں رہتے. حق والدین کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، پہلے حق والد والدہ یا والدہ اور والد، اس کے بعد حقوق مشترک. اور عجب بات یہ ہے کہ والدہ کے حقوق یا والد کے حقوق میں واجب و مستحب کی مجھے کوئی قید نظر نہیں آئی. میں سوچتا رہا کون سے حق واجب ہے، واجب و مستحب میں تقسیم کروں. کل ہم نے زوجہ و زوج کے حقوق واجب و مستحب میں تقسیم کیے، حقوق اخلاقی اور حقوق وجوبی واجبی، جو واجب ہے جو فرض ہے. والدہ کے حقوق کون سے فرض ہیں میں تو نہیں کم از کم تقسیم کر سکا. بیٹھ کے آدمی سوچو بچار کر کے کر سکتا ہے شاید، میں نہیں کر سکا. سب سے پہلا جو حق ہے ہم پر والدہ کا، امام سجاد علیہ السلام کے غلام کو پہلے سے آیا کریمہ کا سادہ سا ترجمہ، یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، فلا و رب وقضا ربک، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، قضاوت سے قضا ربک اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہیں کرو گے، الا استثناء ایاہو، فقط اس کی. استثناء کا فائدہ رہتا ہے، تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، یعنی میری عبادت کرو گے. اس کے بعد والدین کا ذکر کرتا، شاید کوئی شبہ کر لیتا شاید والدین کی بھی عبادت ہے، نہیں. لا تعبدو، کسی کی عبادت نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، استثناء بعد میں، الا اللہ، فقط اللہ. سب سے پہلے سب کی نفی، پھر ایک کا اس بات، لا تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا، بالکل اپنے عبادت کے مقابلے میں، یہ معصومین کی تفسیر ہے، والدین کے ساتھ نیکی کو رکھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنا. اپنی عبادت، پروردگار نے اپنی عبادت کے مقابل میں والدین سے نیکی کرنے کو رکھا. اما یبلغن عندک احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے جب تمہارے پاس تھے ایک یا ان میں سے دونوں بوڑھے ہو جائیں، یبلغن الکبر، کیور بزرگ سنی، بڑے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، کیور کابورا، یہ عربی کے عجیب کلمات رہتے ہیں، کابورا جسم کا بڑا ہونا، کیور وہ ہے جب آپ کی عمر بڑھ جائے، جس کو ہم اردو میں کہیں گے معذرت کے ساتھ، وہ لفظ بولا مجھے پتا نہیں کیوں ذرا عجیب سا لگا، بڈھے ہو جائیں، جب بوڑھے ہو جائیں، جب بڈھا نہیں کہتے بڈھا کھوسٹ، ان جب وہ اتنے بدنی لحاظ سے کمزور ہو جائیں کہ اپنے عمومی کاموں میں ان میں وہ طاقت نہ رہے جو جوانی میں تھی. قرآن مجید کے عجیب الفاظ ہیں، ان الفاظ کی ایک حکمت ہے. جب یہ اس حالت میں پہنچ جائے نا تو پتہ کرنا کیا، فلا تقل لہما افن، فا فائے نتیجہ یہاں پہ، بس اگر جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے، لا تقل لہما افن، ان کے کسی ناپسندیدہ یا تبا پہ جو ناگوار گزرے بات یا عمل پہ کبھی اف بھی مت کرنا. فلا تقل لہما افن، خالق والدین اور خالق طبیعت کا یہ فرمان ہے، لا تقل لہما افن ولا تنہرہما، اور ان سے جھڑک کے بات مت کرنا، جھڑکی دے کے بات مت کرنا، سخت لہجے میں بات مت کرنا. وقل لہما قولا کریما، کریم بات ان سے کرنا. کریم کا ترجمہ میں نہیں کر رہا، صرف کریم ہی کہہ رہا ہوں جس کو کریم کہتے ہیں. بزرگوارانہ طور سے ان سے بات کرنا، کریم یعنی بزرگ، جو صاحب بزرگی اور شرف ہو اس کو کہتے ہیں کریم النفس انسان. دوسری آیت کا ترجمہ انشاءاللہ مطالب کے ضمن میں، یہ سادہ سا ترجمہ ہے. اب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کلام عرب میں، اگر کلام عرب میں اف سے چھوٹا کلمہ کوئی ہوتا، یہ حد عقل ہے، سب سے چھوٹا کلمہ ہے یہ کسی کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے، اگر عربی میں اس سے کوئی چھوٹا کلمہ ہوتا تو پروردگار عالم اس کلمے کو استعمال کرتا. یہاں کسی بھی آپ بات، کسی بھی کام پہ ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے جو کلمہ استعمال ہوتا ہے، سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا کم تر، وہ ہے اف. اف ہو، آپ بار بار یہ غلطی کر رہے ہیں، یہ بھی مت کہنا. یعنی کہ آپ اپنی آواز بلند کریں، ولا تنہرہما، یہاں پر مرحلہ نہیں آئے گا، فلا تقل لہما افن، حتیٰ کہ اف بھی مت کرنا. باقی سختی تو بعد کی بات ہے. یہاں پر یہ قیاس اولویت ہے, اصطلاح مشکل ہے, اس میں منہج نہیں. ہم نے کہتے اکبر مثلا علی کو مارنا مت, ہم کہتے ہیں مارنا تو دور کی بات, اس کو ہاتھ بھی مت لگانا, یہ اولویت ہے یہاں پر. دوسرے کام تو اور دور کی بات, ان سے اف کر کے بھی بات مت کرنا. سایہ کریمہ کے یہ سادے سے ترجمے میں ایک بہت بڑا مطلب چھپا ہے, اس لیے میں اس کو آرام سے یہاں پر گزر رہا ہوں. اب امام, یہ اللہ کا کلام پہلے رکھا ترجمے کے لیے, اب امام کا فرمان دیکھیے, امام کیسے وسیع اور اس مشکل مطلب کو کتنی آسان تعبیروں میں بتاتے ہیں. یہ معصوم کا کلام, وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ. امام علی مقام نے چونکہ ترتیبی اعتبار سے حقوق بیان فرمائے ہیں, ماں کا حق والد پہ فائق ہے, والد سے زیادہ ہے, اس لیے امام نے والدہ کے حق کو پہلے رکھا ہے, مقدم کیا والد پر. فرماتے ہیں اما حق و امک, اور تمہاری ماں کا جو تم پہ حق ہے کہ ان تعلم انہا حملت کا حیث لا یحتمل احد احدا, جان لے کہ تیری ماں نے تجھے 9 ماہ تک اٹھا کے رکھا ہے اس حالت میں کہ جب کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. دستور دنیا بتا رہے ہیں امام, کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا لیکن تمہاری ماں نے تمہیں اٹھا کے رکھا. وَأَعْتَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُعْتِي أَحَدٌ أَحَدًا, اور تجھے اپنے میوے دل سے وہ چیز پلائی کہ جو کبھی کوئی کسی کو نہیں پلاتا. یہ معصوم کی تعبیر ہے, اس سے شیرین اور میٹھی تعبیر اور نہیں ہو سکتی. یہ میوے دل, ثَمَرَةِ قَلْب, سب سے عزیز ترین چیز انسان کا دل ہے, اور جو دل کا بھی میوہ ہو, میوہ کیا ہوتا ہے, درخت کا ماں حاصل میوہ ہوتا ہے, پھل, جو اپنے میوہ دل کو جو کسی کو نہیں کوئی پلاتا اس نے وہ تمہیں پلایا, یہ ہے ماں. میوہ دل بھی اپنی اولاد پہ قربان کر دیتی ہے. وہ وقت, اب یہاں پر عجیب تعبیریں ہیں امام کی, عجیب, اتنی میٹھی تعبیریں. مجھے پہلے اجازت ہے میں بیان کروں. وَأَعْتَتْكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُعْطِي أَحَدٌ أَحَدًا وَوَقَتْكَ بِجَمْعِ جَوَارِحِهَا, اپنے تمام اعضاء سے اس نے تمہاری حفاظت کی, تمام اعضاء جوارح سے. وَلَمْ تُبَالِ أَن تَجُوعَ, اور اس نے پرواہ نہ کی کہ چاہے وہ خود بھوکی کیوں نہ تھی, بھوک میں. اور آگے امام کا اگلا جملہ ہے, وَتُطْعِمَكَ وَلَا تَعْطَشَ, اور حتیٰ خود پیاسی رہی لیکن تجھے کھلایا. میں جملوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اس لیے کہ سمجھ میں آ جائے آسانی سے. وَتَسْقِيَكَ, خود پیاسی رہی اور تجھے پلایا. وَتَكْسُوكَ, خود چاہے کبھی اس کے اوپر کوئی چادر نہ تھی لیکن تمہیں اپنا پلو اڑایا. میں سادہ ترجمہ کروں, خود اس کے اوپر اوڑھنی نہ تھی شاید لیکن اس نے تمہارے اوپر, یعنی خود اس کے لیے شاید کچھ اوڑھنے کا کپڑا نہ تھا, یہاں پر پردہ مراد نہیں ہے جو اضافی کپڑا ہوتا ہے, لیکن تمہارے لیے بندوبست کیا کہ تم بنا کسی اوڑھنے کے نہیں رہو. بچے کو حفاظت کے طور پر کوئی کپڑے کی ضرورت رہتی ہے, فطری چھوٹا سا تقاضا یہ ہے, اگر بچے کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو تو وہ سوتے میں فوراً جاگ جاتا ہے, لیکن اگر کوئی کپڑا ہو وہ اپنے آپ کو اس میں محفوظ سمجھتے ہوئے کبھی اٹھتا نہیں ہے, معمولاً آرام اور چین کی نیند سوتا ہے. امام اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. وَتَحْجُرَ نَوْمَ لِأَجْلِكَ, تیری ماں تجھے سلاتی تھی, سارا ایک رب کا جملہ ہے, تجھے سلاتی تھی اور تیرے سوتے میں وہ خود جاگتی رہتی تھی کہ تُو آرام اور چین کی نیند سو لے. اس سے نازک تعبیر مجھے کہیں نہیں ملی. وَوَقَتْكَ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ لِتَكُونَ لَهَا, اور یہ ہے کہ اس نے تجھے سائبان کی طرح گرمی اور سردی سے بچایا. جب بھی کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے تھوڑی, بچہ بعض اوقات سردی سے نہیں سوتا, ماں اس کو اٹھا کے گود میں لیتی ہے, اس کے اوپر اپنی چادر یا جو بھی اس کے پاس رضائی کمبل جو بھی اس کے اوپر دیتی ہے, بچے کو اوپر سے کمبل, اندر سے ماں کی گود کی گرمائش, اور بچہ پھر آرام سے سو جاتا ہے. امام اس بات کو اس چھوٹے سے جملے میں اس حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں. اس مختصر کلام میں اتنی پوری کوشش جو ماں نے کی, امام نے اتنے حسین پیرائے میں بیان کیا, آپ نے توجہ فرمائی, خود بھوکی رہی لیکن تمہیں کھلایا، خود جاگتی رہی لیکن تمہارا سائبان بن کے تمہیں سلایا، تمہاری صحت اور بیماری کے لیے فکر مند رہی. اب یہ جملہ آگے آئے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ خود ہر طرح کی تکلیف اور شدت اور سختی سہتی رہی. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب پیرائے میں بیان کیا، حملت امہ وہنا علی وہن، ایک رنج کے بعد دوسرے رنج کے ساتھ اپنے بچے کو اس ماں نے اٹھایا. امام نے اس کو تھوڑا سا کھول کر اس کی تفسیر بیان فرما دی، سادہ الفاظ لیکن مؤثر، جو بیدار دل میں اس طرح سے گڑ جائیں کہ کبھی مٹ نہیں سکتے. کیا انسان تیری ماں کا تیرے اوپر کیا حق ہے، اور اس کا تمہارے اوپر کتنا شکریہ کا حق بنتا ہے کہ پروردگار عالم نے جیسا فرما کے فرمایا انشکر لی، یہ سب اب جب تو نے جان لیا آیا کریمائیں، اب میرا شکر ادا کر، والے والدیک اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. پورے قرآن کریم میں جائیے آپ کو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتا نظر آتا ہے. غفور شکور ہے نا آیا، اچھا وہ بھی عجیب اہل بیت کی آیا مبدد کے آخر میں کہتا ہے میں شکور ہوں، بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے، غفور ہوں اور بخش بھی دیتا ہوں. لیکن یہ کہ شکریہ ادا کرو، جب شکریہ ادا کرنے کی اس نے بات کی تو اپنے شکریہ کے ساتھ یہاں پر شریک ہے، انشکر لی والے والدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، یہ حق ہے والدین کا. یہ تو تھا اس کا سادہ سا ترجمہ، لیکن امام فرماتے ہیں وَأَنَّكَ لَا تُطِيقُ شُكْرَكَ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ. لیکن اے انسان جان لے، اے پڑھنے والے جان لے، تجھ میں طاقت نہیں کہ تو اپنی ماں کا شکر ادا کر سکے مگر اللہ کی دی ہوئی طاقت اور توفیق کے ساتھ. یہ آخری جملہ تھا امام کا. یہاں تک امام کا والدہ کا حق جو ہے وہ بیانے کا جملہ تمام. لیکن یہاں پر امام رضا علیہ السلام نے ایک اضافی جملہ فرمایا، صلی اللہ محمد و آل محمد. اب توجہ فرما رہے ہیں کہ ایک ایک لفظ ابھی تک یا قرآن کریم کا بیان یا معصوم کا فرمان، میں نے اپنی طرف سے ابھی ایک لفظ نہیں کہا، لیکن ابھی ہم ان کلمات مبارک سے کچھ نتیجے اخذ کریں گے. اس لیے توجہ سے ان کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. امام فرماتا ہے وعلم، جان لے، ان حق الام الزم الحقوق، کہ تیری ماں کا حق سب سے زیادہ الزامی ترین حق ہے تیرے اوپر. امام رضا فرماتے ہیں واوجبھا، اور سب سے زیادہ واجب تر حق یہی ہے، اس سے بڑا اور کوئی حق نہیں ہے تیرے اوپر. حملت حیث لا يحمل احد احدا، وہی جملہ، اس نے تجھے اس وقت اٹھایا، اس حال سے، اس کیفیت سے اٹھایا کہ جس طرح کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا. اچھا معصومین کی اور بھی احادیث ہیں، یہ لفظ تکرارن آیا ہے کہ لا يحمل احد احدا. معصوم پتہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں، کسی کو ویسے اپنے ساتھ اٹھا کے جانا، اچھا موقعتاً ممکن ہے کوئی کر لے تھوڑی دیر کے لیے، یہاں سے اٹھا کر گاڑی میں لے جائیں کسی کو، کوئی مریض ہے خدا نہ کرے، اب لے جائیں گے اس کو. لیکن ذرا تصور کیجئے اگر 24 گھنٹے، حتیٰ معذرت کے ساتھ، حتیٰ آپ نے اگر واش روم بھی جانا ہو تو آپ کو کسی، آپ نے کسی کو اٹھایا ہوا ہے، تصور کیجئے کتنا سخت کام ہے. اور کتنی کیفیتیں ہیں کہ جب کسی نے کسی کو اٹھایا ہو، تو یہ اشارہ کر رہے ہیں امام، لا يحمل احد احدا، جب کوئی کسی کو نہیں اٹھاتا، اس ماں نے تمہیں اٹھایا، اس کا حق یاد رکھنا، کبھی بھولنا نہیں. ووقت، امام نے چھوٹی تعبیر لائی ہے اپنے دادا امام سجاد سے بھی، ووقت بالسمع والبصر وجميع الجوارح، اور اپنی شنوائی اور اپنی گویائی سے تمہاری اس نے حفاظت کی تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ. مسرورتن مستبشرہ، اتنے رنج و مصیبت، اتنی سختیاں جھیل کر ساتھ میں یہ مسرور بھی تھی اور خوشحال بھی تھی. یہ قید عجیب قید ہے. بعض اوقات آدم مشکل کام کرتا ہے، انسان بڑے بڑے اچھے کام کرتا ہے، لیکن ہمیشہ ان پہ خوش نہیں ہوتا. لیکن یہ ماں ایسی پاک و پاکیزہ مخلوق ہے اللہ کی، ایسا پیکر رحمت ہے رحمت للعالمین کا کہ یہ ماں رنج و الم برداشت کرتی ہے لیکن رنج کو خوشی سے اپنی جان میں خرید لیتی ہے. اس کا فرق یہ ہے دوسروں سے. اور فقط یہی جنبا ہے ماں کا کہ ماں کو ماں کہا جاتا ہے. وہ اصل انسان ہے. انسان اس سے نکلتا ہے. عربی میں کا ایک مطلب ہوتا ہے اصل چیز. اللہ کے پاس الکتاب ہے, اصل کتاب اس کے پاس ہے. کتاب, کتابوں کی ماں. یہ ماں جو ہے اس کے حقوق سادہ سے پیرائے میں دو حدیثوں میں, جو ایک امام سجاد ایک امام رضا. اب اس میں دیکھیں کیا کیا نکات بند ہیں. اللہ تعالی نے کیا فرمایا اس مقابلے میں کہ جب حق والدین کی بات ہے تو ہم مشترک ایک خصوصی. والدہ کے لیے ایک جگہ ہے فحملت ہو, اس ماں نے اپنی اولاد کو اٹھایا کرہن علی کرہن وہنن علی وہنن. ایک جگہ ہے کہ اپنی والدہ نے اپنی اولاد کو اٹھایا کرہن رنج و الم میں کراہت کے ساتھ, جب وہ دوست نہیں رکھتی تھی یہ کام کرے, یعنی کوئی معمولاً ایسا چاہتا نہیں اس کو کرے. اس سادہ سی اور آسان سی تعبیریں ہیں والدہ کے حق کی. امام نے کیا فرمایا, تو حق ادا نہیں کر سکتا اپنی ماں کا مگر ایک صورت میں کہ جب اللہ مل کے تیرے ساتھ تجھے توفیق دے اور تجھے طاقت دے دو چیزیں, تب تو جا کے اپنی ماں کی ماں کا شکر ادا کر سکتا ہے. اب دیکھیں نبی اکرم کیا فرماتے ہیں ماں کے شکر کے ضمن میں. ایک انسان آیا نبی پاک کے پاس, آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں بوڑھی ہو گئی ہیں, بہت ضعیفہ ہیں, میں ان کا کھانا بناتا ہوں, ان کے کپڑے دھوتا ہوں, حتیٰ ان کو میں رفع حاجت کے لیے بھی لے جاتا ہوں, کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کیا؟ نبی اکرم فرماتے ہیں تو بہت اچھے عمل پہ ہے, تیرا عمل مستحسن ہے, اچھا عمل ہے, لیکن یہ جو عمل تم نے کیے نا, ساتھ میں نبی اکرم نے سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, مکے کی بات ہے, مکے کے سامنے تھا کوہ ابو قبیس, بہت بڑا پہاڑ ہے, وہ حاجی جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں. فرمایا اگر یہ پہاڑ سونے کا بھی ہو جائے نا اور تو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ دے دے, تو اپنی ماں کی ایک رات کی زحمت کا بدلہ نہیں دے سکتا. تو جب گیلا کرتا تھا تیری ماں تجھے خشک کپڑے میں لپیٹ کر خشک جگہ پہ سلاتی تھی, خود تیری گیلی کی ہوئی جگہ پہ سوتی تھی. کائنات میں کہاں ہے کوئی انسان, مثال شاید اتنی شائستہ نہیں ہے لیکن معمولاً میں ایسے سمجھتا ہوں سادہ پہرائے میں قرآن کریم کو, حقائق کو. اب حقیقت کو حقیقت کر کے سمجھے. آپ خود کبھی یہ قربانی اپنے لیے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. لیکن آئیے ماں کی طرف. ماں اپنے بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے. نبی اکرم شاید اس طرف اشارہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تو اپنی ماں کی ایک رات کی خدمت کا اجر نہیں دے سکتا. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے امام باقر علیہ السلام روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. بات ہونے لگی تو موسیٰ نے کہا ربی اوصینی, پروردگارا مجھے کوئی وصیت فرما. اللہ نے فرمایا اوصی کبھی, تجھے اپنے بارے وصیت کرتا ہوں. وَهُوَ أَصْلُ الْحُقُوقِ, یاد ہے نا وہ بات. دوبارہ کہا پروردگار اوصینی, تین مرتبہ کہا, کرم اپنے بارے میں توصیہ کرتا ہوں, توصیہ یعنی نصیحت کرتا ہوں. حضرت موسیٰ بھی عجیب ذہن لے کے آئے تھے, کہتے ہیں رب اوصینی چوتھی مرتبہ, مالک مجھے کوئی وصیت کر. اللہ نے فرمایا تجھ کو تیری ماں کی وصیت کرتا ہوں, اپنی ماں سے نیکی کرو. پھر کہا پروردگار اوصینی, مجھے وصیت کر, کہتے ہیں اپنی ماں سے نیکی کیا کر. پھر کہا اوصینی, کہتے ہیں اپنی ماں سے نیکی کر. جب تین مرتبہ کہہ چکے نا تو آپ فرمایا کہ پروردگار, پھر حضرت موسیٰ نے دیکھ رہا وہی سوال کیا, کہا اپنے والد سے نیکی کر, اسی کا بیابیک, میں تجھے تیرے والد کے ساتھ نیکی کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اب امام باقر علیہ السلام اسے استنتاج کرتے ہیں, فرماتے ہیں ماں کا حق دو سوم ہے والد کے حق کے برابر میں. یہ بات جب سمجھ میں آ گئی, اب دیکھیے ماں کا حق کتنا ہے انسان کے اوپر. اللہ اکبر. اللہ وہو اصل الحقوق ہے نا, عبادت فقط الا ایہ, فقط اس کی عبادت ہوگی. لیکن آؤ دیکھو خدا نے کیسے, پروردگار نے والدین کے ساتھ نیکی کو شریک کیا ہے. حضرت سمجھیے گا, حضرت نبی پاک فرماتے ہیں اذا كنت فی صلاۃ التطوع, جب تو مستحبی نماز میں ہو, فإن دعاك والدك, اور اگر تیرا والد تجھے پکارے کسی بھی کام کے لیے, فلا تقطعها, اپنی نماز کو مت توڑنا, وإن دعتك والدتك فاقطعها, اور اگر تجھے تیری ماں بلائے اپنی نماز کو توڑ دو. افضل العبادہ کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت نماز ہے. نماز فقط اور فقط کس کی ہے؟ مخلص اللہ الدین, فقط اللہ کی ہے. پروردگار عالم گویا ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے اپنے رسول کی زبانی کہ دیکھو چاہے تم میری عبادت کی حالت میں کیوں نہ ہو, جب تمہیں میرا یہ بنایا ہوا نمائندہ جس کو میں نے اپنی رحمت کا پیکر بنا کے زمین پر بھیجا ہے, جب بھی یہ تمہیں بلائے, حتیٰ میری عبادت کر رہے ہو, میری عبادت کو چھوڑ دینا, جا کر اس کی بات سننا. رسول اللہ کا فرمان ہے یہ کہ جنہوں نے ہمیں سکھایا عبادت کرو, اور کیسے کرو, اور اس کے کیا شرائط ہیں, اور فقط اللہ کی کرو. اب وہ خود فرما رہا ہے, وہی خدا, کہ جب تجھے تیرا والد بلائے مستحب نماز مات توڑنا, لیکن اگر والدہ بلائے نماز توڑ دو. یہ حق ہے والدہ کا, اس سے بڑا حق جائیے جا کر دنیا کے چارٹرز آف رائٹس میں ڈھونڈ لیجئے, آپ کو نہیں ملے گا. اور آپ تو ماشاءاللہ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ کتنے سینئر ہومز بنے ہوئے ہیں یہاں پر, کوئی والدین کا پوچھنے والا نہیں ہے. کس قسم پرسی کی حالت میں ہے وہ. آیا کریمہ اور ان بیانات معصوم کا ذرا سا الٹا لیں میرے ساتھ, تھوڑی دیر میرے ساتھ فکر ملائیں, تھوڑی سی سیر کریں. یہاں پر سینئر ہوم میں کیا ہوتا ہے, اخبارات میں آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں, انگلینڈ میں پتہ نہیں 36-37 سینئر ہوم نے بندوں کو جلا دیا. ایک نرس نے, ایک ڈاکٹر جو ابیوز کر رہا تھا بندوں کو, سینئرز کو, 100 سے زیادہ بندے اس نے کہا کہ میں نے اسی غفلت کی وجہ سے مار دیے. انگلینڈ میں یہ بات 6-7 سال پہلے اخبارات میں یہ کافی شور ہوا تھا. آپ آئے دن سنتے ہیں سینئر ہومز میں کتنا مس بیہیو کرتے ہیں. قرآن مجید کی قسم, جاؤ جا کر کہیں ڈھونڈ لو, آپ کو اس سے بڑا والدین کو سیکیور کرنے والا دین کہیں نہیں ملے گا. کہ جو کہہ رہے کہ اما یبلغن عندک الکبر, اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس رہتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں, یعنی تو ان کی کبر سنی کو درک کرے جب یہ بوڑھے ہو, تو زندہ ہو, فلا تقل لہما افن, ان کو اف بھی مت کرنا, ولا تنہرہما, سخت بات بھی ان سے مت کرنا, وقل لہما قولا کریما, کریم طریقے سے ان سے کلام کرنا, بغل چلا سنو, واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ, یہ تعبیر کہیں آپ جا کے دیکھیں نہیں ملے گی, اپنی رحمت کے پار ان کے آگے جھکا دینا. واخفض لهما جناح الذل, جناح پر کو کہتے ہیں پرندے کا پر, جناح الذل من الرحمہ, وقل, صرف یہی مت کرنا, بچپن میں تیرے لیے مسرور تھی نا, مستبشر تھی, خوشی خوشی تیری زحمات کو انجام دے کے خوش رہتی تھی, اب آئے تو حق دے واپس. اللہ کا نظام ہے نظام عدل, کسی جگہ پر جا کر نظام عدل میں یہاں پر حق دکھا دیجئے. مالک نے کہا بچہ تھا اس نے اٹھایا, اب آ اتنا کر کے, واخفض لهما جناح الذل کر کے, قل رب ارحمهما كما ربيانی صغيرا, جب میں چھوٹا سا تھا مالک, جیسے یہ میرے اوپر رب بیانی کیا کرتے تھے, تو بھی ان کے پاس ویسے ہی رب بیانی کر. ہے کوئی دین ایسا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واخفض لهما جناح الذل, اتنی شیرین تعبیر, ادب و احسان و مروت اور احترام اس سے بڑھ کر بیان نہیں ہو سکتا. کہ تم طاقتور ہو, ابھی وہ بوڑھے ہیں, تم قوی ہو, جوان ہو. واخفض لهما جناح الذل, اپنی طاقت کے بازو میں کہوں گا, ذرا آزاد ترجمہ کرنا چاہوں سمجھانے کے لیے, اپنی طاقت کو نیچے جھکا دو ان کے آگے, ان کو اپنا زور مت دکھاؤ, اور یہی نہیں کہ ان کے آگے ادب و احترام میں بدنی کرو, اندر دل سے بھی یہ آواز آئے, قول اور کہہ رب ارحمہما, مالک ان دونوں پہ رحم کر, کما ربیانی صغیرہ, جیسے یہ بچپن میں مجھ پہ ترس کھایا کرتے تھے. یہ ہے اسلام. ہم نے ایسے قدر کی ہے اسلام کی؟ کبھی ہم نے ایسے غور کیا کہ ہمارے والدین نے کتنی سختیاں اٹھا کر ہمیں پالا پوسا، ہمیں پروان چڑھایا؟ نعوذ باللہ کوئی چھوٹی سی بات وہ کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میں نہیں سنوں گا، ارے لا الہ الا اللہ، خالق پروردگار نے تمہارے والدین کا یہ حق قرار دیا ہے، اولا لا تقل لہما افن، اف بھی مت کرنا، یہ کب ہے اف؟ جب کوئی کام ایسا کرے ہو کہ ناپسندیدہ ہو، آپ کو اچھا نہ لگے۔ میں کئی مرتبہ کہتا آیا ہوں آزمائش وہاں پر ہے جہاں پر آپ نہ چاہتے ہوں، اگر آپ کوئی کام پہلے ہی کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر آپ کو حکم دیا جائے وہ آزمائش نہیں ہے، وہ آسائش ہے۔ آزمائش تب ہے، لذیذ ترین چیز ہے آپ کی، آپ کو اسے سب سے زیادہ شغف ہے، کہا جائے اب مت جانا اس طرح، جملہ کہوں نکاح کرو تب جا سکتے ہو، آزمائش ہے۔ مال ہے دوسرے کا، بڑا شغف ہے تمہیں میں بھی بلینر ہو جاؤں، حرام مت لانا، دوسرے کا ہے۔ حلال راستہ وہ ہے، جاؤ جا کر حلال کے راستے سے کماؤ اور لاؤ، کب منع کیا ہے؟ آزمائش حلال و حرام میں ہے، جہاں پر آپ کا اپنا میل و ہوا اور دوستی ہے وہاں پر آزمائش نہیں ہے، وہ تو آپ کو آسائش ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے، اب اس بات میں کہ جو آسائش و آزمائش ہے، جس نے اپنے والدین کے ساتھ حق اختصاص، جبکہ وہ حق پر بھی تھا، جب وہ حق پر بھی تھا انسان اور اس کے والدین اس کے ساتھ تھوڑی زیادتی کر رہے تھے، اچھا مالک میرے والدین مجھ سے ہمیشہ مجھے جھڑکتے ہیں مثلا، مجھے مارتے ہیں، اور معمولا والدین کیا کرتے، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، کمپیوٹر نہیں یوز کرنے دیتے، استغفر اللہ، یہ بھی کوئی والدین ہے؟ وہ احمد کے پاپا کتنے اچھے ہیں، میں یہی سادہ پیرائے میں کہوں گا، فیصل فراز وغیرہ کے لیے۔ اب میری یہ نوجوان رسول اللہ کی ایک حدیث بڑے غور سے سن لیں، حدیث میں لفظ ظالم ہے، ولون کہ اگر والدین جو ہیں وہ ظلم اور زیادتی بھی کر رہے ہوں، یا اس سے پہلے ایک اس سے بھی جامع تر حدیث سن لیجیے، میں بعض کا زیادہ حدیث پرنٹ کر کے لے آتا ہوں، ایک چھوٹا سا گور، آج کل آن لائن احادیث کی کتب قرآن کریم اس کے ترجمے موجود ہیں، قرآن کریم کو یا احادیث کو وہاں سے کٹ اینڈ پیسٹ کریں، اس میں غلطی کا شبہ بھی نہیں ہے، آپ کو لکھنے کی زحمت سے بھی آپ بچ جاتے ہیں، یہ آپ کا سلیقہ ہے، آپ 2-3 ہزار احادیث میں سے 3-4 جب آپ نے پک اینڈ چوز کرنا ہے، سخت کام ہے کہ کون سب سے زیادہ جامع اور مختصر ہے، الکلام میں بات کر وہ دیکھنے لگ جاتا ہوں کہ 3-4 احادیث میں سے کون سی جو مختصر اور مفید ہے وہ پڑھوں، تاکہ کم وقت میں مطلب ادا ہو جائے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے ہیں ثلاث لم یجعل اللہ عز وجل لأحد فیہن رخصہ، تین گروہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق میں کسی قسم کی اجازت استثناء نہیں دی، حتماً آپ نے ان کا حق ادا کرنا ہے، قاعدہ کلی ہے۔ اب میری احادیث میں آیات میں دیکھیں گے، معمول میں قاعدہ کلی آپ کو دیتا ہوں، قاعدہ کلی، تین گروہ کبھی بھی استثناء نہیں ان کے حق سے، گروہ اول اداء الامانہ، امانت آپ کو حتماً ادا کرنا ہے، الال بر اول فاجر، چاہے جس کی آپ نے امانت رکھی ہے اپنے پاس امانت، وہ کوئی نیک انسان ہے چاہے کوئی فاسق اول ہی کیوں نہیں۔ اور یہاں پر کوئی قول بتا دوں خود امام سجاد کا، امام فرماتے ہیں اگر میرے بابا کا قاتل وہ تلوار جس سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا وہ میرے پاس امانت رکھ دے، میں اس میں خیانت نہیں کروں گا، اتنا سخت حکم ہے ادائے امانت کا۔ مومن کی بہترین علامات جو اس کی اصلی اور اصولی علامات ہیں ان میں سے ہے ادائے امانت، مومن امانت کو کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ دوسرا گروہ والوفاء بالعہد للبر والفاجر، چاہے فاجر ہی ہو چاہے نیک ہی ہو، اسے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، وعدے میں استثناء نہیں ہے. وعدہ وعدہ جو ہے انہو مسئولہ وکان العہد انہو مسئولہ. وعدے سے سوال کیا جائے گا, وعدے کے بارے میں کبھی استثناء نہیں. وبر الوالدین, اچھا جب ہے برین او کانا فاجرین, اور والدین کے ساتھ نیکی کرو, اس میں استثناء نہیں ہے. حتی قرآن مجید جی سے چھوٹے سے جملے, امام نے تو جو جملہ فرمایا نا, چاہے نیک ہوں چاہے برے ہوں والدین کے ساتھ نیکی کرو. قرآن کریم کیا فرماتا ہے کہ حتی مشرقی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کے ساتھ نیکی کرو. امام باقر, امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا مسیحی, عاقل تھا, امام سے بحث میں پڑ گیا. جب علم کل سے جو مربوط ہے اس کے پاس آیا, دو منٹ میں خاضی ہو گیا, مان گیا کہ اب تو بہت بڑے عالم, استدلال ختم ہو گئے اس کے سارے. امام کے ہاتھ پہ بیعت کی, تشیع اختیار کیا, امام نے دستور العمل دیا, جب جا کے ایسے عمل کرو, عمل شروع کیا. مسیحی عیسائی تھا پہلے, عمل شروع کیا. اس کی والدہ تھی, والد نہیں تھے, انتقال کر چکے تھے. گیا والدہ کے ساتھ حسن سلوک شروع کیا, امام سے آ کے کچھ سوالات کیے والدہ کے بارے میں, امام نے تربیت کی, یوں 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 کرو, گیا جا کے عمل کیا. چند روز بعد اس کی والدہ اس کو کہتی ہے, کافی میں حدیث ہے, کہتی ہیں کہ بیٹا تعجب سے ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو. بٹھایا, میں دیکھ رہی ہوں چند دن سے تم پہلے بھی میرے ساتھ تھے, لیکن یہ ہے کہ تم نے مذہب, اس کو پتا چلا کہ اس نے اپنا دین تبدیل کر لیا. بتایا ماں کو, کہا کہ اب جب سے تم نے یہ نیا دین اختیار کیا ہے, میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہارا میرے ساتھ رویہ کاملاً بدل چکا ہے. پہلے تم میری کوئی اتنی پرواہ نہیں کرتے تھے, لیکن اب تم میرے کھانے پینے, اٹھنے رکھنے بٹھانے سب کا ایسا خاص خیال رکھتے ہو کہ میں حیران ہوں کہ تم میں یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی. تو مجھے بتاؤ اس تبدیلی کا راز کیا ہے. اب وہ کہتا ہے, اماں میں نے ایک شخص, مراد امام صادق علیہ السلام, مسلمان قوم میں سے, اس سے میری ایک دن بات ہو گئی, سارا قصہ بتایا. اس کو میں نے ایسا با اخلاق اور ایسا عالم پایا, وہ جو میں بات کرتا تھا اس کا ایسا منطقی, ایسا مدلل جواب دیتا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکا. اس کا میں نے دین اختیار کر لیا. میں ایک دن اچھمبے میں تھا, اس سے پوچھا میری ماں ہے یوں یوں, وہ مسیح ہیں کافر ہیں, میں مسلمان ہو گیا, تو ان کے کیا حقوق ہے. اس نے کہا تمہاری ماں کا قطع نظر اس کے کہ اس کا دین و مذہب کیا ہے, تمہارے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا ایک مسلمان کا, جتنا مسلمان پہ اس کی مسلمان ماں کا حق ہے. کہتا ہے جتنی بھی نیکی کر سکتے ہو اپنی ماں سے کرو, جو بھی تمہارے ذہن میں نیکی کی بات آئے اپنی ماں سے نیکی کرو, تمہاری ماں کا سب سے بڑا حق ہے تم پر. میں اس لیے ماں ہر کام جو بھی میں کرنا چاہتا ہوں نا, بعض وقت میں نماز نہیں پڑھتا کہ آپ کے پاس کھڑا رہتا ہوں کہ میری ماں کبھی پانی شاید مانگے, میری ماں شاید کوئی اور احتیاج کے لیے مجھے بلائے. میرے امام نے فرمایا نماز مت پڑھو, واجب نماز پڑھ لیا کرو, اپنی ماں کے پاس دیکھتے رہو, اس کو یعنی متوجہ رہو, توجہ تمہاری ماں کی طرف رہی ہے, نہیں کہ اس کے سر کے اوپر کھڑے ہی رہو. ایگزیکٹلی یعنی متوجہ رہو, اس کی کوئی نیاز ہو, ضرورت ہو, بلائے فوراً لبیک کرو. کہتی ہے تمہارے اس امام نے تمہیں یہ بتایا سب کچھ. وہ کہتا ہے جی ہاں. وہ کہتی ہے اس سے بڑا اچھا دین تو مسیح نے بھی ہمیں نہیں سکھلایا کہ چاہے جو انسان تمہارے مذہب کو بھی نہیں مانتا فقط اس لیے کہ وہ تمہارا والد ہے یا والدہ ہے, اسے اتنی زیادہ نیکی کا دستور دیتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں یہ دین دین حق ہے. وہ مسلمان ہوئی, قصہ اس کا یہ, اسی شب اس کی موت ہوئی, سیدھی راہی جنت ہوئی. یہ ہے تربیت اہل بیت علیہم السلام, اور یہ حقوق والدین کے فائدے. اہل بیت ایسے تربیت کیا کرتے تھے. اسلام کا جو سب سے بڑا پہلو معمولاً نظر انداز کیا جاتا ہے وہ ہے حقوق عملی, اور حق جتنی دیر تک آپ عمل نہیں کریں ادا نہیں ہوتا. پہلے دن میں نے مولا کا بیان آپ کی خدمت میں عرض کیا, اوسع الاشیاء ہے حق, لیکن اضیق کوہا ہے جب رعایت کرنے پہ بات آتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ضائع کی جاتی ہے جب عمل پہ بات آتی ہے وہ یہی حق ہے. اب کسی کا بھی حق ہو, دیکھیے اہل بیت میں سے ایک آپ کو نمونہ دکھاتا چلو ماں کی خدمت کا. رسول اللہ ایک مرتبہ لکھا ہے غزوات کے بعد میں مکے سے مدینے سے مکہ تشریف لے کے جا رہے تھے, راستے میں ان کی والدہ گرامی جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر تھی, تھوڑا سا ہٹ کے ہے راستے میں, عام جو راستہ جاتا تھا اس پہ نہیں تھی. رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم والدہ گرامی کی قبر کی زیارت کر کے جائیں گے. میرے وہ برادران کے لیے بھی ایک نقطہ عرض کر دوں, جو مخالف زیارت ہے اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کفر ہے, شرک ہے, وہ آئیں آ کر اپنے رسول کی سنت پہ چلنے کا بڑا دعویٰ ہے نا آپ لوگوں کو, آ کے اپنے نبی کو دیکھو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. میں نے سنا نہیں معذرت کے ساتھ, جی سب تھے ساتھ میں. ایک سلوات پڑھیے, صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. اب نبی پاک کون ہے؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, نبی پاک کون ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے بارز اور واضح عنوان دیے ہیں, یا کہوں ٹائٹل دیے ہیں. ٹائٹل اول, انک لعلی خلق عظیم, تو بہترین اخلاق کا مالک ہے. ٹائٹل دوم, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, جو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے. رحمت مادر کا اتنا پیاسا ہے کہ آگے ماں کی قبر پہ آتا ہے, اس کا نام ہے ماں. کبھی آپ نے غور کیا؟ پیکر رحمت ہے رسول, وہ پیکر رحمت ماں کے انس و محبت و مربت کا پیاسا ہے. اس کے عمل نے بتایا, ایک جگہ نہیں, جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے بھی یہی ہے. رسول اللہ نے خود ان کی تشییع جنازہ فرمائی, اپنے قمیض مبارک کا کفن دیا ان کو, اور وہی دعائیں جو دیا کرتے تھے زندگی میں بعد میں بھی. تنگی وقت میں فقط مانا عرض کرتا چلوں, رسول اللہ نے فرمایا کہ والدین کی زندگی میں بھی ان کی اتباع کرو, ان کی وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرو. اگر آپ سب اجازت دیں, ابھی تازگی میرے والد سید یوسف مرحوم ہیں, ان کے لیے اور آپ اپنے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اياک نستعین, صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم. یہ دوسرے مرحومین مجھے بعد میں بتایا انہوں نے, ان کا اگر پہلے فرماتے تو سب کے لیے فاتحہ ہے. ویسے تو یہ سبھی جو ان کے لواحقین ہیں اس میں شامل ہے, یہ جب بھی آپ فاتحہ پڑھتے ہیں سب کے سب مومنین جو آپ کے فاتحہ کا ثواب ان کو جاتا ہے, مومنین اور مسلمین کو, سب کو, ہم میں تعصب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت واسعہ ہے, ہر شے پہ حاوی ہے, کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں ہے. ہمیں تنگ دلی کر کے اللہ کی رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہیے. بھلا یہ فاتحہ تھی. سفری بیگم, جعفری بیگم, معاف کیجیے, جعفری بیگم, بدر النساء بیگم, سید علی کوثر, علی المرحومین, آل دی مرحومین, ذل حسنین, ان سب کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک اور فاتحہ پڑھ دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, اللهم صل على محمد وآل محمد. اب حق والد میں امام کا فرمان یہ ہے کہ اما حق و ابی کا فانت علم انہ اصل کا, وہ تیری اصل ہے, تو اس کی فرع ہے, تو اس کی شاخ ہے, تیرا والد تیری اصل ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اپنے والد کے اوپر اپنی آواز بلند مت کرو. حق دوم یہ ہے کہ حتیٰ بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی اپنے والد کے ہاتھ سے بلند مت کرو. یہ حق عجیب ہے, والد بات کرتے ہوئے ہاتھ ہلاتے ہیں بعض اوقات, یوں بات کر رہے ہیں, اپنا ہاتھ اپنے والد کے ہاتھ سے بات کرتے ہوئے زیادہ بلند مت کرو. والد اور والدہ جب راہ چل رہے ہوں ان سے آگے مت بڑھو, ان کے پیچھے پیچھے چلو. یہ حق ہے والد اور والدہ کا, حق ہے یہ ان کا. اگر وہ آپ پہ زیادتی کرتے ہوئے بھی ماریں آپ کو یا آپ کو برا بھلا کہیں, فلا تنہرہما, ان سے کبھی سختی سے جواب نہ دیں. اب امام کی یہاں پر ایک بڑی سخت تعبیر ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھ بھر کے والد کو یا والدہ کو دیکھنا مت. آنکھ بھر کے ایسے اٹھا کر نہیں ایک مرتبہ دیکھتے, ایسے مت دیکھنا والد کو اور والدہ کو, یہ حق ہے ان کا کہ آپ والد اور والدہ کو ایسے نہیں دیکھ سکتے, آنکھ اٹھا کے نہیں دے سکتے. حق آخر کیا ہے والد اور والدہ کا آپ پہ؟ دعا تو تھی, لیکن جب آپ کے والد یا والدہ فوت ہو جائیں, مالک سب کے والدین کو سلامت رکھے, لے جو کہ امرے ربی ہے, جب آنا ہے سب نے جانا ہے, لبیک ہے, ان کے لیے ہمیشہ دعا تو آپ کرتے ہیں, ان کے لیے صدقہ اور نیکی کے کام کیا کریں, یہ آپ کے والدین کا آپ پہ حق ہے. اور یاد رکھو, آپ اپنے والدین کا حق جز خدا سے دی ہوئی توفیق اور قوت کے بنا ادا نہیں کر سکتے, یہ اتنے بڑے حق ہیں. لیکن کیا کریں, ہم تاریخ میں جب دیکھتے ہیں کہ بعض ہستیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنے والدین کے حقوق اس طرح سے ادا کیے ہیں کہ ان کے والدین نے پکار کے کہا ہے کہ بیٹے تو نے میرا حق ادا کیا, اور اس طرح سے تو نے میرا حق ادا کیا کہ جیسا ادا کرنے کا حق ہے. اور وہ گھرانہ پوری کائنات میں ماں سوائے اہل بیت علیہ السلام کے آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اس گھرانے نے اور ان کی اولادوں نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیا ہے. ماں بھی رحمت کا مجسمہ اور پیکر, اور اولاد بھی پیکر اطاعت و محبت اور رحمت. آپ کو پتا ہے جناب صدیق کبریٰ کی بیماری کے عالم میں کچھ ایام میں ماں کے حوالے سے ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا, سن لیں. جناب صدیق کبریٰ اپنی علالت کے ایام میں ایک دن بڑے انہماک کے ساتھ مشغول ہیں, بی بی کھانا بنا رہی ہیں, گھر کی صفائی کر رہی ہیں. مولا علی نے یہ بات تعجب سے ملاحظہ فرمائی, دیکھی کہ آج صدیق کبریٰ کام کر رہی ہیں گھر میں. سوال کر لیا, بی بی کیا بات ہے, آج آپ بڑے دنوں کے بعد خود کام کر رہی ہیں؟ کھانا بنایا, صفائی کی, جناب حسنین شریفین کے کپڑے دھوئے, آمادہ کر کے رکھ دیے. اب بی بی کا جواب سننا, یہ کائنات کی فقط ایک ہی ماں ہے جس کو پتا ہے کب اس کی موت ہونا ہے, بابا بتا گئے نا, اور اس کو اپنی موت کی فکر نہیں ہے. لیکن اب مولا علی کو جو جواب دیا تو پتا چلا اپنے بچوں کی فکر میں ابھی تک. کہتی ہیں, یا علی لگتا ہے کہ اب میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والی ہوں, میرے ابھی حسنین چھوٹے ہیں, آپ میرے کفن و دفن میں مشغول ہو جائیں گے تو میرے حسنین کہیں بھوکے نہ رہ جائیں, اس لیے کھانا پکا کے رکھ دیا ہے, لباس دھو کے رکھ دیے ہیں, علی گھر کی صفائی ستھرائی کر دی ہے. کہ آپ کے ساتھ شاید میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, بی بی کہہ رہی ہوں گی کہ آپ کے پاس عزاداری کے لیے لوگ آئیں گے, کوئی یہ نہ کہے کہ زہرا کا گھر بنا صفائی ستھرائی کے ہے. ایسی ماں کائنات میں آپ کو نہیں ملے گی. اب اس ماں کا پروردہ حسین, اب اس حسین کا اخلاق دیکھیے, ایک نمونہ. اب توجہ فرمائیے, میرے مولا مکے سے چلے ہیں کربلا کی طرف, راستے میں ایک وہ منزل آئی کہ میرے مولا کو قاصد نے آ کر مر کے مسلم ابن عقیل کی خبر دی. فاغررت عیناہ, میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے خبر مسلم سن کے. اب عجیب کام کیا امام شفیق نے, فرماتے ہیں بہن زینب جاؤ ذرا جا کر میرے بھائی مسلم کی بیٹی رقیہ کو تو لے آؤ. امام حسین علیہ السلام نے ننی رقیہ کو اپنی گود میں بٹھایا, اور جناب رقیہ کو ایک مرتبہ عجیب طریقے سے شفقت بھرا پیار کرنا شروع کیا, اور اس کے ساتھ امام نے فرمایا بہن جاؤ وہ جو گوشوارے کبھی خریدے تھے اب یہ ٹائم ہے ان کو پہنانے کا, یہ وقت ہے, وہ گوشوارے لے آئیے. جناب رقیہ کو وہ گوشوارے بھی جب پہنا چکے تو ایک مرتبہ فراست بنی ہاشم رکھنے والی رقیہ عجیب نگاہ سے دیکھتی ہیں, مامو آپ نے کبھی پہلے تو اس طرح کی شفقت نہیں کی مجھ سے, یہ شفقت تو ان بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے جو یتیم ہو گئے ہوں, اور میرے تو بابا زندہ ہے, آپ مجھ سے یتیموں جیسا کیوں پیار کر رہے ہیں؟ امام علی مقام نے ایک عجیب جملہ کہا, بیٹے رقیہ اگر آپ کے بابا نہیں رہے تو کیا ہوا, ہم جو ہیں آپ کو شفقت کرنے والے. میں ہاتھ جوڑ کے امام سے ایک سوال کروں, مولا جب آپ جناب رقیہ کو شفقت فرما رہے تھے تو رقیہ بیٹھی تھی آپ کے زانوں پر, اور آپ سے ان کے شفیق رشتہ دار. لیکن اسی دسویں محرم کو ایک اور چھوٹی سی معصوم بچی آئے گی اپنے بابا کی لاش پر, اور اس کے بابا کی لاش پر اتنے زخم لگے ہوں گے کہ وہ سینہ جس پہ پوری سکینہ سما جاتی تھی وہاں بوسہ دینے کے لیے ایک بھی جگہ خالی نہیں ہوگی. بوسہ ہوتا ہے دو چھوٹے معصوم بچوں کا ذکر مصیبت سن لے اس بچی کی نسبت سے. وہ ہے طفلان جناب مسلم. یہ بچے جناب مسلم کے ساتھ ہی کوفے میں تھے. آپ نے جناب مسلم کا آقا مدعا نہیں کر سکے, ان کی شہادت بیان نہیں کر سکے, کم از کم ان کی نیابت میں ان کے بچوں کا ذکر مصیبت کر لیتے ہیں. یہ دونوں ننھے منے بچے بابا کی شہادت کے بعد پورے کوفے میں چھپتے پھر رہے تھے. ذرا سا پتا لڑکڑاتا تھا ان کے ننھے منے دل دہل جاتے تھے ڈر کے مارے. چھوٹی چھوٹی ننی سی یہ جانے بیگانہ شہر یا میں کہوں قاتلوں کا شہر جنہوں نے ان کے بابا کو قتل کر دیا, اور اب ان کو معلوم ہے کہ ظالم ہماری تلاش میں ہے اور ہمیں بھی قتل کرنا چاہتے ہیں. اب یہ دونوں معصوم چھپتے چھپاتے, روایات میں ملتا ہے کہ دن کے وقت ان معصوموں نے دو یا تین دن درخت کے اوپر چھپ کر گزارے, اور رات کو نیچے اترتے تھے درخت سے اور سفر کرتے تھے کہ یہاں سے کہیں محفوظ مقام پر چلے جائیں. بس ایک مرتبہ رات کے عالم میں یہ دونوں بھائی چلتے چلتے ایک جگہ پر اس مقام پہ آئے کہ جہاں پر مومنہ بار کھڑی تھی. مختصر کروں اصل مقتل کی طرف آؤں, یہ مومنہ ان کو اندر لے گی, کہنے لگے کہ دیکھو اب کنیز خدا, ہم اس شہر میں اجنبی ہیں, ہمارا یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے, ہمارے بابا کو ظلمن قتل کر دیا گیا ہے. اگر تو رسول اللہ پہ ایمان رکھ دیا تو ہمیں آج کے دن اپنے گھر میں پناہ دے دے. وہ مومنہ ان دونوں کی معصوم اور بھولی بھالی صورتوں کا دیکھ کر ان کو اپنے گھر میں لے گئی. اس کا داماد وہ ابن زیاد کا کارندہ تھا, اس کے لیے کام کرتا تھا. اس مومنہ کو بھی پتا ہے کہ وہ ان بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے. ان بچوں کو اندر لے گئی, ان بچوں کو اندر بٹھایا, کہا کہ اے بچوں میں تمہارے لیے کھانا لے کے آتی ہوں. ان بچوں نے کہا بی بی دیکھو ہم یہاں پر کسی قسم کا کوئی شور یا کوئی ایسا کام نہیں چاہتے کہ جس سے ہماری یہاں پر موجودگی کا کسی کو پتہ چلے, تم ہمیں بس یہاں پر ایک رات رہنے کی جگہ دے دو, ہمیں کھانے کی طلب نہیں ہے. بچوں کو جان کی اتنی فکر لگی ہوئی تھی اس غریب شہر میں. بس اللہ جملے سن نہ سکو کہ ان بچوں کی مظلومیت کے. ان بچوں نے ابھی وہ مومنہ کھانا لے کر آ رہی تھی, اس نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کھانا نہ دوں. وہ کھانا لے کے آ رہی تھی لیکن یہ بچے ڈرے سہمے. میں کہوں جب ان کو اس عورت کی شکل میں مدت کے بعد, بابا تو رہے نہیں تھے, ان کی شہادت خود دیکھی تھی, ماں کی گود سے اتنے دنوں سے جدا تھے, جب اس عورت کی محبت اور ملاطفت اور نرمی کو دیکھا دونوں بچے فوراً سو گئے. اس عورت نے لا کر کھانا رکھا لیکن دیکھا بچے سو رہے ہیں. مختصراً وہ ملعون آیا گھر میں رات کے کسی وقت, رات کے کسی وقت آیا اور بڑا ناراض تھا, سو گیا آ کر وہ بھی. اب رات کے کسی پہر میں یہ دونوں بچوں میں سے جو بڑا تھا نا وہ گھبرا کے ایک مرتبہ اٹھا, گھبرا کے اٹھا اور اس نے اپنے بھائی کو جگایا. دونوں ڈرے ہوئے تھے, اس نے کہا بھیا کیا بات ہو گئی؟ کہتا ہے میرے بھائی میں نے ابھی خواب میں بابا کو دیکھا تھا اور بابا نے مجھے سینے سے لگا کر پیار کیا اور کہنے لگے میرے بیٹے تم بڑی جلدی میرے پاس آنے والے ہو, تم بڑی جلدی میرے پاس آنے والے ہو. اب سننا چھوٹا بھائی کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے بھیا میں نے ابھی ابھی یہی خواب دیکھا ہے. یہ دونوں بچے مل کے رونے لگے. اس ملعون نے ان کے رونے کی آواز سنی, وہ بیدار ہو گیا. اور وہ بیدار ہو کے آیا اور اس نے کہا تم دونوں کون ہو؟ ان دونوں نے ڈرے سامنے بچوں نے کہا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. کہا کم بختوں سارے دن سے تمہیں کو ڈھونڈ رہا ہوں, اب تم کو جا کر قتل کروں گا اور ابن زیاد سے انعام لوں گا. ان دونوں کو بڑی بے رحمی سے بازوں سے پکڑ کر باہر لایا, اور اس مظلوم نے چاہا کہ ان کو بالوں سے پکڑ کر لے جائے لیکن وہ مومنہ مانے ہوئے کہتی ہے ظالم یہ دونوں چھوٹے چھوٹے اتنے معصوم اور بھولے بھالے صورتوں والے بچے, تجھے ذرا بھی ان پہ رحم نہیں آتا؟ کہتا ہے نہیں میں ان کو قتل کروں گا. کہتی ہے پہلے مجھے مارو گے تب ان کو لے کے جاؤ گے. اس ملعون نے واقعاً تلوار کا وار کر کے اس مومنہ کو وہیں پہ شہید کر دیا اور ان دونوں کو لے کر چلا. اب کی زحمت کو تمام کر ان کو نار کے کنارے پہ لے آیا. یہ بچے اب جو ڈرے سہمے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ملعون واقعاً ہمیں مارنا چاہتا ہے, ایک مرتبہ بڑا بھائی کہتے ہیں ملعون تو واقعاً ہمیں مارنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں تمہیں ماروں گا. چھوٹا کہتا ہے تم ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو, ہم نے تمہارا کیا جرم کیا ہے؟ دیکھو ہم اس شہر میں اجنبی ہیں, ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا, ہمارے بابا کو شہید کر دیا گیا, ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. اور بڑا پتا کیا کہتا ہے, جملہ سننا, کہتا ہے دیکھو ہم سید ہیں, تم میرے ساتھ اگر مدینے چلے جاؤ میں اپنے ماموں سے کہوں گا کہ تم نے ہم پہ کوئی سختی نہیں کی, بلکہ تم نے ہمیں بڑی نرمی اور بڑی شفقت سے سلوک کیا, اور اپنے ماموں سے تمہیں بہت بڑا انعام دلوائیں گے, یہ میں وعدہ کرتا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے تمہارے ماموں کا انعام نہیں چاہیے, مجھے ابن زیاد کا انعام چاہیے. جب یہ بچے اس سے مایوس ہو گئے کہ یہ ہمیں حتماً مارے گا, کہتا ہے پھر ہم کو کم از کم دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت تو دے دو, یہ ہماری جد کا ہم سے وعدہ ہے کہ جب بھی تمہیں موت کا وقت نظر آئے تو ہمارا آخری کام یہ ہوتا ہے کہ ہم دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. وہ آگے سے ظالم تھا, جواب سننا, مظلومیت مسلم ابن عقیل کے بچوں کی, کہتا ہے ان نمازوں کا کیا فائدہ, یہ نمازیں تمہیں مجھ سے بچا نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں ملعون, ہم یہ نماز تجھ سے بچنے کے لیے نہیں پڑھنا چاہتے, یہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں. کہتا ہے اس کا تمہیں اجازت نہیں دوں گا, مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب بڑا بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے یہ وعدہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم حتماً ہمیں قتل کرو گے تو دیکھو مجھے پہلے قتل کر دو, میں اپنے چھوٹے بھائی کا خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اب چھوٹا بھائی آگے بڑا, وہ کہتا ہے ظالم اگر تو نے مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مار. اس ظالم نے جھنجلا کر دونوں معصوم بچوں پہ حملہ کیا, پہلے بڑے بھائی کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کے جسد اتر کو دریا میں پھینک دیا. لکھا ہے یہ کتابوں میں کہ جب تک اس نے چھوٹے بھائی کو قتل کر کے اس کا جسم دریا میں نہیں پھینکا, وہ اس کا بڑے بھائی کا بدن وہیں پہ تیرتا رہا. جب یہ چھوٹے بھائی کا بدن گرا دریا میں, دونوں بھائیوں نے بازوں سے ایک دوسرے کو پکڑا اور دونوں لاشیں دریا میں بہ گئیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین.